نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين يأكلون الربا وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وہ نہ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوتے الا مگر كما يقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے الذي وہ شخص يتخبطه الشيطان من المس جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو کیوں ذالک یہ بانہم کیونکہ وہ قالو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا کہ بے شک تجارت سود کی طرح ہے واحل اللہ البیع اور حلال کیا اللہ نے بیع کو تجارت کو وحرم الربا اور حرام قرار دیا ربا کو فمن جاءه موعظة من ربه لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے فانتہا پھر وہ رک جائے فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے جو وہ پہلے کر چکا وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ومن عاد اور جو پلٹا لوٹا اس نے اعادہ کیا فاولئک اصحاب النار تو یہ لوگ آگ والے ہیں آگ کے ساتھی ہیں ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ آیات قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آخر میں اترنے والی آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے یہ آیات نازل ہوئیں. سود کے بارے میں سب سے پہلی آیت جو اتری وہ سورۃ روم کی آیت ہے, سورۃ روم آیت نمبر 39, جس میں بتایا گیا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. دوسری آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے, جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئی. ان آیات کے نزول کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا اور عرب کے سود خور قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال یعنی اپنے مقرر کردہ حاکموں کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی. ان آیات کے نزول کے چند ہی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا اور اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں, یعنی ابتدا اپنے گھر سے کی, خود مثال بن کر دکھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا, پھر شراب کی سوداگری بھی خرید و فروخت بھی حرام کر دی گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آیات ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہیں جو آخر زمانہ میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لہذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ بھی ہو، شک بھی ہو۔ بہرحال یہ تو تھا ان آیات کا تاریخی پس منظر کہ یہ آیات کب اتری۔ پہلی آیت سورۃ روم کی، دوسری آیت سورۃ آل عمران کی 130، اور تیسرے درجے پر یہ۔ جیسا کہ آپ نے شراب کے حکم میں پڑھا کہ وہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ حرام قرار پائی، اسی طرح سود بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پر حرام قرار پایا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں کہ کسی شخص کو ایک دفعہ ایک بات بتا کر پھر فورس کر کے اس سے منوایا جائے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی جانے والی چیزوں میں سب سے آخری چیز جسے حرام قرار دیا بھی اور اس پر عمل بھی کروایا پوری طرح، وہ سود تھا۔ لیکن آج دیکھنے میں آیا ہے کہ عموماً جب تبلیغ کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ انسانوں کے ذہن اور دل کو تیار کیا جائے، ایک گراؤنڈ پریپیئر کیا جائے، قبولیت اور جذب کی کیفیت پیدا کی جائے، چھوٹتے ہی ابتدا میں ان چیزوں کی حرمت بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگوں نے اس سے بچنے کے ہیلے تلاش کر لیے، کچھ نے ریئیکشن میں آ کے مخالفت شروع کر دی، اور دین کی وہ جو ترتیب ہے اور جس طرح اللہ کے ایک حکم کو سن کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی بات ہے، وہ پیدا نہ ہو سکی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ نہ جانتے ہوں کہ سود حرام ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس سے واقعی پیچھا چھڑا چکے ہیں یا چھڑانا چاہتے ہیں۔ لہذا باوجود اس کے کہ اس کی انتہائی شدید حرمت ہے، اتنی حرمت جو شاید کسی اور چیز کی نہ بتائی گئی ہو، لیکن اس ساری حرمت کے باوجود بہت صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ وہ تمام کوششیں بھی ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم آج کے دور میں اس بہت بڑے جہاد میں کامیاب ہو سکیں، کہ صرف حرام کو حرام کہنے والے ہی نہ ہوں بلکہ حرام کو حرام کہہ کر اس کے متبادل الٹرنیٹ حلال راستے بھی تلاش کرنے والے ہوں، اور یہ کسی ایک گروپ یا ایک شخص یا ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ جب تک ہم سب اجتماعی طور پر اپنا اپنا کردار ادا نہ کریں، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز اویئرنیس ہے۔ ایک اویئرنیس پیدا کرنے اور حرام کو حرام کہنے اور اس کا احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اس انداز سے نہیں کہ لوگ اسے اپنے خلاف ایک تھریٹ سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی ہے، آپ اس سے کیسے لیں گے؟ چھین کر؟ اگر نیچے سے اس کا دستہ کھینچ لیں گے آپ، سب سے آسان طریقہ ہے یہ کھینچنے کا، چھری تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جو کٹ جائے گا، اس سے اصل مقصد چھری لینے کا حاصل نہ ہوگا، بلکہ جو نقصان چھری پکڑ کے اس نے خود کرنا تھا وہی آپ نے کر دیا۔ ایسی چھری لینے سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تو بالکل اسی طرح سود کو اگر آپ چھری سے تشبیہ دیں، چھری جیسی خطرناک چیز جو انسان کی ہلاکت کا یقینی سبب ہے، کیونکہ اتنے واضح احکام کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ کہا ہے، تو سود کے لیے تو حرام کا لفظ بھی موجود ہے، اور اصحاب النار کا لفظ موجود ہے، اور ہم فیہا خالدون کا لفظ موجود ہے، یقینی ہلاکت والی چیز۔ لیکن اس کو بھی جب آپ لیں گے اس حال میں نہیں کہ ایسی چیزیں باقی رہ جائیں کہ لیا اور نہ لیا برابر ہو جائے. سود کیوں حرام قرار دیا گیا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے, مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ قرار دینا چاہتا ہے, کیونکہ سود سے بدترین اخلاق جیسے خود غرضی, مفاد پرستی, بخل اور سنگ دلی پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس صدقات کی طرف توجہ دلائی گئی, بلکہ مالی معاملات میں بات کرتے ہوئے پہلے صدقے کے بارے میں خوب خوب شوق دلایا گیا اور اس کا اجر بتایا گیا. اس کے بعد سود کو حرام قرار دیا گیا. پھر اگلے درجے پر قرض کی بات ہوگی, کیونکہ ہمیشہ صدقہ شاید نہ دیا جا سکے تو قرض کے لین دین میں پھر کیا کرنا چاہیے. ابھی جو فرمایا کہ الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں, ربا کا لفظ رے بے واو سے ہے, بڑھنا, اضافہ ہونا, زیادتی اور اضافہ. ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر ابری ہوئی ہو, یعنی ایک میدان میں اٹھی ہوئی چیز, بڑی ہوئی چیز, یعنی جیسے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں ایک میدان کے اندر. ٹیلوں سے آپ سمجھیں کہ میدان کیا ہے, اصل مال, اور یہ ٹیلے کیا ہیں, بڑھا ہوا مال, جو پیسے سے بڑھا, پیسے نے پیسے کو بڑھا دیا. جیسے زمین کی بڑی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے, اسی زمین کا ایک حصہ ہوتی ہے لیکن اوپر جا چکی ہوتی ہے, مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے. اردو میں اسے سود بولا جاتا ہے. سود کیا ہے؟ اضافہ جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے, ایکسٹرا منی جو کسی واجب الادا, یعنی کسی کو آپ نے کچھ پے کرنا ہے, لوٹانا ہے, دینا ہے, اس پر دیا جائے, یعنی وہ زیادہ روپیہ جو کسی واجب الادا رقم پر اصل رقم کے علاوہ ادا کیا جائے. اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت, مہارت, ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو, یعنی کوئی کموڈٹی, لیبر, ایکسپرٹیز, رسک, انٹلیکچوئل ایفرٹ موجود نہ ہو, یعنی اس کا معاوضہ نہ ہو, بس روپے پر روپیہ ہو, مال کے ساتھ مال آ جائے. حضرت علی نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا. کل ہر قرض قرضہ, جرہ جو کھینچ لائے, نفعا نفع, فہو ربا تو وہ ربا ہے. ہر دیا ہوا قرض جو ساتھ ایکسٹرا منی لے کر آئے تو وہ ایکسٹرا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ ربا ہے. ایک اور چیز, ربا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ربا جو ذاتی ضروریات پر قرض لینے کے ساتھ دیا جاتا ہے, ٹھیک, مثلا کوئی شخص بیمار ہو گیا, اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے, وہ کسی کے پاس گیا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں. وہ کہتا ہے کہ پیسہ تو میں دوں گا, مثلا 1000 روپیہ دوں گا, لیکن جب تم لوٹاؤ گے مثلا 6 مہینے کے اندر تو مجھے 1500 دو گے, پھر میں تم کو 1000 دے سکتا ہوں اس وقت, کیونکہ میرا پیسہ تم استعمال کرو گے, لہٰذا تم مجھے 1000 نہیں واپس کرو گے, 1500 مثال کے طور, کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے, 1500 ہو سکتا ہے, 1100 ہو سکتا ہے, 1600 ہو سکتا ہے, 2000 ہو سکتا ہے, جو بھی دینے والے اور لینے والے کے درمیان طے ہو. اب دیا تو اس نے 1000, لیکن جو لیا 500 اوپر, یہ 500 اضافہ جو ہے روپے پر, یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ ذاتی ضرورت پر لیے ہوئے قرضے پر ادا کیا گیا, ٹھیک. اس کو مہاجنی سود بھی کہتے ہیں, مہاجنی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور قرضہ ہوتا ہے جو تجارتی قرضہ ہوتا ہے اس پر سود، جسے عموماً انٹرسٹ بولتے ہیں. انٹرسٹ کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ بے روزگار ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، لہذا آپ کسی امیر شخص سے یا بینک سے قرض لیتے ہیں، 1 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی ہو، اور پھر اس مال کو انویسٹ کرتے ہیں، اور اس پر جو بھی آپ کی محنت کام کاج سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کا. لیکن جب آپ وہ قرضہ واپس کرتے ہیں جو تجارت کے لیے آپ نے لیا، تو اس پر بھی آپ ایکسٹرا مال واپس کرتے ہیں. تو دونوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، خاص ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا تجارتی غرض کے لیے لیا گیا ہو، اصل چیز جو دونوں میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ اضافے کے ساتھ پیسے کو واپس کرنا. اسلام میں دونوں ہی کی ممانعت ہے، خواہ کوئی کسی مجبوری کے تحت قرضہ لے اس پر سود دے، یا پھر کسی تجارت و صنعت کے لیے. جہاں تک قرض پر نفع لینے کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے وہ قرض دینے والے کو خوش کرنے کے لیے اسے فائدہ پہنچا رہا ہو، جبکہ ہدیے کی اصل اسپرٹ کچھ اور ہوتی. اسی طرح ایک بزرگ کا عمل یوں بھی رہا کہ وہ جس کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرتے، کہ کہیں یہ بھی سود میں شمار نہ ہو. اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے، ایکسٹرا منی کے لیے، جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرع کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا، یعنی اس میں وہ ایکسٹرا طے ہوتا تھا پہلے ہی، اور مدت بھی طے ہو جاتی تھی. بعض اوقات یہ کہ اگر تم مجھے 100 روپیہ 1 مہینے کے اندر واپس کر دو تو اس پر کوئی زیادہ نہیں دینا ہوگا، لیکن اگر 2 مہینے میں دو تو 110 دینا ہوگا، 3 مہینے میں دو تو 120 دینا ہوگا. تو ساتھ ساتھ مدت بڑھتی گئی اور ساتھ ساتھ ریٹ جو ہے سود کا وہ بڑھتا گیا. تو فرمایا، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں. ربا کو کھانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ یعنی ربا تو روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے یا کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کھانے کا لفظ یہاں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اس مال پر جو اس کا نہیں ایک طرح سے مکمل قبضہ کر لیتا ہے، یعنی پوری طرح اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، اس کی شدت کو واضح کرنے کے لیے. تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوتے. ان کی شخصیت یا ان کی اصلیت واضح کی جا رہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کسی شخص کو جن نے چھو کر باولا کر دیا ہو. شیطان سے مراد یہاں جن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پہ جن کا سایہ پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں کہ یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے. یہ آسیب زدہ ہونا ایک حقیقت ہے، اور یہاں اسی سے مثال دی گئی کہ جیسے ایک آسیب زدہ شخص، ایسا شخص جس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو یا جن نے اسے ٹچ کیا ہو یا اس پہ تسلط پایا ہو اور اس کی اپنی عقل کام نہ کر رہی ہو، باولا ہو، بہکی بہکی باتیں کرے، غیر ضروری باتیں کرے، گویا ایک پاگل شخص نظر آئے. کیونکہ جن کا سایہ پڑنے سے ایک شخص کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کہ وہ نارمل بات نہیں کرتا ہے، اب نارمل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سود خار دراصل باولے لوگوں کی طرح ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ کیوں ان کو باولا کہا گیا؟ کیونکہ ایک باولے پاگل شخص کے سامنے اگر آپ روئیں، چیخیں، کچھ کریں، اپنے آپ کو پیٹیں، ماریں، کچھ کریں، وہ آپ کو دیکھ کے ہنسے گا یا روئے گا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم دیکھو گا کہ بعض اوقات مائیں بچے کی ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی، ایک پاگل پن کا شکار ہو جاتی، اس میں وہ اپنے ہی بچوں کو اٹھا اٹھا کے مار رہی ہوتی۔ ایسے میں ان ماؤں سے کیا کیا جاتا، بچے لے لیے جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا دیں، کیونکہ وہ باولی ہو گئی۔ تو کوئی بھی شخص جب باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو بے حس ہو جاتا ہے، اسے کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دکھی نہیں ہوتا، کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ فرمایا جو سود کھانے والا شخص ہے، اس کا حال بھی باولے شخص کی طرح ہے کہ جسے کسی کے غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کا کچھ احساس نہیں۔ جس طرح پاگل شخص اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، دیکھو اپنی مرضی کر رہا ہوتا، آپ اسے روکیں، سمجھائیں، کچھ کریں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بالکل اسی طرح سود خار بھی اپنے فائدوں میں، اپنی دنیا میں، اپنی ہی سوچوں میں، اپنے ہی جمع تفریق میں مست ہے۔ اسے اس سے کوئی نہیں کہ کوئی مر گیا، یا کسی کے گھر میں فاقہ ہے، یا کسی کا بزنس ڈوب گیا، یا کوئی کس ہلاکت میں ہے، نہیں، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا روپیہ جو کسی کے پاس گیا، اس پر صرف روپیہ نہیں، اس سے زائد مجھے کتنا ملا۔ اور دنیا میں ان کا یہ حال، ان کو باولے انسان سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ کوئی عقل مند انسان جسے اللہ نے عقل دی ہو، برے اچھے میں تمیز کی صلاحیت دی ہو، کسی کے دکھ درد کو پہچاننے کی صلاحیت دی، اور یہی فرق ہے انسان اور جانور میں کہ انسان کو عقل ملی۔ تو جو شخص عقل استعمال نہ کرے، اندھا بہرا ہو، کیونکہ اسے کسی کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو وہ شخص کیا ہے، گویا مجنون ہے، مخبوط الحواس ہے، یا تخبت ہو، خبتی ہو چکا ہے۔ کس کا خبت لاحق ہے اس کو؟ مال کا، مفاد کا، دنیا میں مال کے خبت میں مبتلا تھا۔ قیامت کے دن بھی جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، تو اس کی حالت پاگلوں کسی ہو، یعنی پاگل پن کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا، پاگل کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو۔ ایسا کیوں ہوگا، ایسے کس لیے ہوگا؟ ذالکا، اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ، قالو کہتے ہیں، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس کے فرق کو اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، جانتا ہے، اس کا فرق بہت واضح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کیا کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا سود کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ تجارت اور سود کے درمیان فرق کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ایک نہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ یہی مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ جیسے بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں، ایسے ہی کسی دوسرے کو بزنس میں لگانے کے لیے دے دیتے ہیں، اور جیسے آپ کو بزنس میں نفع ملتا ہے، ایسے ہی جب کوئی بزنس کرتا ہے اور اس میں نفع اس کو ملتا تو ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک ہی چیز لگ رہی کہ یہاں بھی بزنس ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں آپ خود کر رہے ہیں، وہاں کوئی اور کر رہا ہے، تو بزنس ہی یہاں ہو یا وہاں. لیکن یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام قرار دیا. ان دیوانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک چیز کی حلت اور دوسری کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی بھی چیز کی سچائی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خالق کائنات کی کہی ہوئی ہے، اس پر مزید کوئی حجت اور مزید کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں. اب سود اور تجارت جو ہے، یا ربا اور تجارت جو ہے، ان میں فرق کیا ہے کہ ایک کو حلال قرار دیا گیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا گیا. تجارت میں آپ دیکھیے کہ جہاں پیسہ لگایا جاتا ہے وہاں عام طور پر محنت بھی لگائی جا رہی، جبکہ سود میں صرف پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے اور اس پر نفع حاصل کیا جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کی جاتی. پھر اسی طرح تجارت میں جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، آپ ایک رسک بھی لیتے ہیں، جبکہ سود میں آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا. آپ ایک پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو وہ واپس ملنا عموماً یقینی ہوتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں نفع یا پروفٹ کی مقدار جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، جبکہ سود میں منافع یا پروفٹ فکس ہوتا ہے. اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نے اگر کوئی سامان خریدا اور پھر اس کو کسی کے ہاتھ بیچا تو ایک دفعہ معاملہ ہوا اور بات ختم، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جبکہ سود میں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے پر منتھ یا پر ایئر. پھر اسی طرح تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دے دیتے ہیں، جبکہ سود میں اضافے کے ساتھ روپیہ واپس ہوتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں آپ کو اپنی ذہانت لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کا جسم، ذہن، سوچ، ہر چیز حرکت میں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس سود میں آپ کو نہ اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، نہ کوئی جسمانی قوت لگانی پڑتی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی سوچ بہت اس میں انوالو ہوتی ہے، بس پیسہ دیا اور گھر بیٹھے آرام سے اس کا منافع لیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ایک تعمیری کام ہے، اس میں معاشرے کے افراد بیکار نہیں بیٹھ جاتے. مثلا ایک تاجر جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اپنے کام کے لیے فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس طرح وہ ایک صحت مند عمل میں مشغول ہوتا ہے. اس کے برعکس سود خوار، اس کو صبح سویرے اٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر اسے کسی فکر کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی بسا اوقات ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں. ایک مرد جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر لوٹنے تک کا جو وقفہ آتا ہے، اس سے بیوی اور شوہر کے تعلقات، بچوں اور باپ کے تعلقات میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد آپس میں سب فیملی اور خاندان مل بیٹھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک جدائی کے بعد ایک ملاقات میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے. جبکہ سود خوار اگر گھر پر ہی بیٹھا ہے سارا دن اور بار بار بیوی بچوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو اس سے گھریلو زندگی بھی ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے. جبکہ آپ خود بزنس کرتے ہیں تو آپ کو خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے. آپ نے کوئی پین نہیں اٹھائی، کوئی دکھ نہیں اٹھا، کچھ نہیں کیا. آپ کا پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا تھا فالتو فارغ، وہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا. نہ آپ کو کوئی رسک ہے اس پر، نہ آپ کی کوئی محنت لگی، نہ ہی آپ کا کوئی وقت لگا, آپ کا کچھ بھی نہیں گھسا سوائے اس کے کہ آپ کا پیسہ آپ کو خود رکھنے اور سنبھالنے کی مصیبت کو چھوڑ کر کسی اور کو استعمال کے لیے دے دیا. اگر آپ پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں, جیسے کرائے پر دی جاتی ہے, تو اس میں تو وہ چیز گھستی ہے نا. مثلا آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دیا, کیونکہ بہت سے لوگ یہ مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ جی مکان پر بھی تو آپ پیسہ لیتے ہیں, تو کیا وہ سود نہیں اور اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں آپ. یاد رکھیں کہ ربا میں طے شدہ شرح بھی شامل ہے, یعنی فکس اماؤنٹ بھی نفے کی شامل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو تجارت کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور اس کو جو نفع ہوتا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں, تو اس کی اجازت ہے. لیکن جب آپ فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے تو اتنا دینا ہے, تمہیں اس سے زیادہ ملے یا کم ملے, تو اس کی اجازت نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے تجارت کی تو اس میں تو آپ کا حال کچھ اور تھا, یا آپ کا تجارت میں پیسہ لگا تو آپ صرف نفع کے حقدار نہیں, نقصان کے بھی شریک ہیں. اسی طرح جب آپ نے کوئی چیز اپنی کسی کو استعمال کے لیے دی تو اس میں رسک بھی ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے, جل جائے, ٹوٹ جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی ہے. وہ چیز مسلسل پرانی ہو رہی, گس رہی ہے. مثلا کسی کو گھر دیا آپ نے تو روپیہ, تو مثلا آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں, جب واپس ملتا تو 1,00,000 پورے کا پورا ملتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں تو واپس جب آپ لیتے ہیں تو کبھی آپ تو ایز اٹ از نہیں مل سکتا. بعض اوقات رینوویشن پہ وہ سارا کرایہ اٹھ جاتا ہے جو آپ نے وصول کیا ہوتا ہے, یا اگر پورا نہیں بھی لگتا تو 50% 10% کچھ نہ کچھ آپ کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے پھر اس پر نقصان ہوتا ہے, استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشین کسی کو دے رہے ہیں تو مشین بھی گھسے گی, پرانی ہوگی, اس کی قیمت کم ہوگی, تو گویا آپ اس میں ایک طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اور پھر مشین کو خریدنے میں اور جو وقت استعمال ہوا, ان سب چیزوں کے اگینسٹ جب آپ ایک نفع لے رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. اس لیے یہ کہنا کہ تجارت اور ربا ایک چیز ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا.
visit tazkir.org